بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فلين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلوا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمتلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم.
قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستو، پیارے بچوں، محترم ماں اور بہن، کل آئینی قوانین پر، سول لاس پر گفتگو ہو رہی تھی اور ایک ساتھ تقریباً میں نے 8 مسائل بیان کی آخر میں اور 3 انیکسز، 3 اور احکام کا اضافہ بعد میں ہوا، لیکن ان پورے قوانین کے سیٹ کو، اس مجموعے کو ختم کیا جاتا ہے ایک آیت سے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. ذرا آپ 5-6 دن پیچھے اگر جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کا 3 چیپٹر ہم شروع کرتے ہیں. میں نے بہت پہلے دن بتا دیا تھا کہ سورہ بقرہ میں 5 چیپٹر سے پہلا ابتدائی ہے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو معزول کرنے کے سلسلے میں پورا ان کا چارج شیٹ پیش کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد اس امت مسلمہ کو امامت کے منصب پر فائز کیا گیا. 4 چیپٹر تھا شریعت کا دینا، اور 5 ہے اختتامیہ جہاد اور انفاق کے سلسلے میں. تو شریعت کی حوالگی کا حصہ ختم ہوتے وقت قرآن مجید حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نماز کی نگہداشت کے سلسلے میں ایک آیت آتی ہے، اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلات کی جامع ہو، اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. بدامنی کی حالت میں ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے جس سے پہلے تم ناواقف تھے. سوال یہ ذہن میں پیدا ہوگا کہ بات چل رہی تھی آئلی قوانین وغیرہ کی، اور نماز سے اس گفتگو کو کیوں ختم کیا گیا. 5-6 دن قبل میں نے لیسل برا ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب والی آیت پڑھی تھی اور اس پر گفتگو ہوئی تھی. اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ کہا گیا تھا واقام الصلاۃ واتو الزکاۃ، نماز کو قائم کرنے کے بارے میں. میں نے ریپبلک ڈے میں جس طرح سے تینوں فورسز انڈیا کے جمع ہو کر سلامی پیش کرتے ہیں، اس مثال سے میں نے اس دن بات سمجھائی تھی. اس کے بعد شریعت کے احکام شروع ہوئے، پھر اب اختتام نماز پر ہے. اب کتنی بیوٹیفل باتیں آپ دیکھ لیجیے، آج سمجھ میں آ جائے گی یہ بات کہ اس آیت کو کہتے ہیں، اس طرح کی آیتوں کو شہر پناہ کی آیت یا فصیل کے مانند ہے. جس طرح ایک شہر کی فصیل ہوتی ہے، ایک دیوار ہوتی ہے، کمپاؤنڈ وال، اور اس کمپاؤنڈ وال کے اندر میں سارا شہر بس جاتا ہے، اور اگر کوئی کمپاؤنڈ وال کی نگرانی کر لے، حفاظت کر لے، تو گویا پورے شہر کی حفاظت ہو جاتی ہے. آپ کو معلوم ہوگا جو بڑے بڑے فیکٹریز ہوتے ہیں، ان فیکٹریز میں جو سیکیورٹی لوگ ہوتے ہیں، تو سیکیورٹی مین اس فیکٹری کے مین رولنگ شٹر کے لاک کے پاس نہیں بیٹھتے ٹارچ لگائے ہوئے، بلکہ وہ کام کی ایسی حفاظت ہو جائے تو پھر اندر کی عمارت کی حفاظت لازمی ہے. قرآن مجید نے نماز کو اس جگہ 2 فصیل کے حصے سے رکھ دیا ہے. پہلے لیس البرا والی آیت میں نماز کا تذکرہ، پھر آج کی آیت میں نماز کا تذکرہ. اس کے تقریباً 24-25 قرآنی احکام آ گئے، اور ایسے احکام جو جنگ پر مشتمل تھے، جو قصاص پر مشتمل تھے، جو وصیت پر مشتمل تھے، جو روزے پر مشتمل تھے، جو دعاؤں کے احکام تھے، اور اسی طرح عمرہ اور حج کے سلسلے کی آیتیں تھیں، اور پھر طلاق خلا رضاعت کے سلسلے کی آیتیں تھیں. معلوم ہوتا ہے پوری زندگی کو سمیٹ کر رکھ دیا گیا بیچ میں، اور دونوں طرف سے پیک کر دیا گیا نماز سے. جس طرح ایک آرکیٹیکٹ جب ڈیزائن کرنے بیٹھتا ہے تو پہلے دونوں طرف کے کمپاؤنڈ وال اپنے ڈرا کر لیتا ہے، اور اسی وقت کے اندر سارے بلڈنگ کو وہ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے. آپ اگر اور آسان سے سمجھنا چاہیں تو اس مسجد کے ایک کمپاؤنڈ وال اور ادھر ایک کمپاؤنڈ وال ہے, اس کے بیچ میں یہ پوری عمارت ہوتی ہے. اگر ان کمپاؤنڈ والس کی حفاظت ہو جائے تو اس مسجد کی حفاظت ہو گئی, اور اگر یہ کمپاؤنڈ وال ایسا ہی کھلا چھوڑ دیا جائے جس سے بکری میل بھینس آنے لگے تو پھر مسجد کی حفاظت بھی مشکل ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ تو اس طرح سے قرآن مجید کہتا ہے کہ ان نمازوں کی تم نگہداشت کر لو, تو اس طرح اگر نمازوں کی نگہداشت ہو جائے تو پھر پورے دین کی نگہداشت آسان ہے. نمازوں پر اگر عمل آسان ہے مومن کے لیے تو پھر پورے اسلام پر عمل آسان ہے, اور اگر کسی شخص کو نماز ہی گراں گزرے تو پھر پورے دین پر عمل کرنا بالکل ممکن نہیں, اور اگر وہ دعویٰ کرتا ہے تو ایک جھوٹا دعویٰ کرتا ہے. ایک حدیث ہے جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہے, یہ کسی بزرگ کا قول ہے, جس میں کہا گیا من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین ومن ترکہا فقد ہدم الدین. بات جو بھی ہو کتنی اچھی بات ہے, کہا جس نے نماز قائم کر دی اس نے دین کو قائم کیا, اور جس نے نماز کو ترک کیا اس نے گویا کہ دین کو منہدم کر دیا. معلوم ہے اگر کوئی ڈسپیوٹڈ آپ کے پاس پلاٹ ہو تو اس پلاٹ میں اگر کمپاؤنڈ وال بننے پر آپ قدرت رکھتے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ پوری بلڈنگ بنا سکتے ہیں, اور اگر آپ کو کمپاؤنڈ وال بننے ہی پر جو ہے مسئلہ پیدا ہو جائے تو پھر آپ وہاں عمارت کھڑی نہیں کر سکتے. یہ حیثیت ہے نماز کی کہ دونوں طرف لیس البکا والی آیت نماز پر ختم ہوئی, اس کے بعد جو ہے قوانین کا سلسلہ شروع ہوا. 20-25 احکام اور قوانین دینے کے بعد پھر اختتام ہو گیا حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطی, نماز کی نگہداشت کرو, اس پر بات کو ختم کر دی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا, اب بات بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ نماز کی عبادت زندگی کی عبادت میں ضم ہو گئی. پوری زندگی کی عبادت تھی, جو قوانین جو دیے گئے تھے وہ عبادت تھے, اس پر عمل کرنا اتنا ہی لازم ہے جتنا نماز کے حکم پر عمل کرنا ہے. تو اب بات میں سمجھ میں آ گئی کہ نماز کی عبادت جا کر زندگی کی عبادت میں ضم ہو جاتی ہے, اور نماز جس خدا کے لیے پڑھی جاتی ہے اسی خدا کے لیے دین کے ان تمام قوانین پر عمل کیا جائے گا. نماز میں جو خشوع خضوع جو خدا کا خوف لاحق رہتا ہے, اسی خشوع خضوع اور اسی خدا کے خوف کے ساتھ ان تمام قوانین پر عمل کیا جائے گا جو پچھلے 6-7 دنوں سے ہم بحث اور گفتگو کر رہے تھے. تو اس طرح قرآن مجید گفتگو یہاں ختم کرتا ہے. البتہ ایک نقطے کا اور اضافہ کر دوں, وہ یہ ہے کہ یہاں وہاں تو صرف صلاح کی بات آئی, یہاں کہا گیا کہ امن کی حالت میں اور خوف کی حالت میں. اس لیے کہ جب گفتگو شروع ہوئی تو بیچ میں جنگ کے احکام اور قوانین آ گئے, تو اب ایک اور بات کا اضافہ کر دیا گیا کہ امن کی حالت میں بھی نمازوں کی نگہداشت کرو, اور جنگ کی حالت میں ہو تو خواہ سوار ہو خواہ پیدل ہو تم نمازوں کی نگہداشت کرو. اس کی تفصیل سورہ نساء میں غالباً آتی ہے کہ ایک امام ہوگا جو نماز پڑھائے گا, لوگ آئیں گے ایک رکعت پڑھیں گے دو رکعت پڑھیں گے, پھر اس کے بعد وہ جنگ میں چلے جائیں گے, پھر دوسرا گروپ آئے گا پھر نماز اسی امام کے پیچھے پڑے گا. اس کی تفصیل سورہ نساء میں آ جائے گی. اگر سمجھنا ہو ایک اور مثال سے میں بتا دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں بیشتر جگہ اس طرح نماز کو دو اینڈز پر رکھ کر اس کے بیچ میں قوانین دے دیے گئے, ایک اور نظیر آپ کے سامنے رکھنے کے لیے. آپ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ میں کھینچ تان کر گفتگو کو یہاں سمیٹ رہا ہوں. قد افلح المؤمنون کی صورت بہت سے لوگوں کو یاد ہوگی. دیکھیے میں بتاتا ہوں, آپ نماز پر لفظ صلات پر نگاہ رکھ لیجیے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, یہ صلات ہے. اس کے بعد قوانین دیے گئے, والذین هم عن اللغو معرضون, والذین هم للزکاۃ فاعلون, والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون, والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, پھر والذین هم علی صلواتهم یحافظون. یہاں یحافظ پہلے کہا نماز میں کچھ خود اختیار کرتے ہیں کامیاب مومن, پھر اس کے بعد کچھ باتیں بتائی گئی ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, یہ وعدے کے پورے ہوتے ہیں, یہ امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں, یہ لغو باتیں نہیں کرتے, یہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں, سب کہنے کے پھر پیک کر دیا گیا والذین هم علی صلواتهم یحافظون, یہ اپنی نمازوں سے ان سب چیزوں کی حفاظت کر لیتے ہیں. گویا معلوم ہوا کہ نماز جو ہے بائنڈنگ فورس ہے, کمپاؤنڈ وال ہے, شہر پناہ ہے, فصیل کی مانند ہے. اگر کسی کو نماز پر قدرت حاصل ہو جائے تو پھر پوری شریعت پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہے. اس کے بعد تین باتیں آئیں جسے میں نے کہا انیکجر, یعنی جس طرح زمینہ ہوتا ہے قوانین آ گئے لیکن اس کے بعد اور تین قانون آئلی سلسلے میں گھریلو قوانین کے سلسلے میں تین باتیں اور آ گئیں. ایک تو ہے کہ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں ان کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ ایک سال تک ان کو نان نطفہ دیا جائے, وہ گھر سے نہ نکالی جائیں. علماء بتاتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی سورہ نساء میں, عورتوں کے یعنی بیویوں کے کچھ حقوق متعین کر دیا وراثت میں, تو لہٰذا اب وصیت کی بات نہیں رہی. اور دوسرا یہ کہ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں, اللہ سب پر غالب اور اقتدار رکھنے والا اور حکیم دانا ہے. تیسرا حکم یہ ہے کہ اس طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے, یہ حق ہے متقی لوگوں پر. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو آج سے 10 سال قبل 1985 میں جس طرح سے شاہ بانو کا کیس ابھرا تھا ہندوستان میں, اور اس کے بعد مختلف جماعتوں اور تنظیموں نے مل کر ایک جا راجیو گاندھی کی حکومت پر پریشر ڈالا اور اس کے بعد ایک قانون پاس ہوا تھا, یہ سب آپ کو یاد ہوگا. اس میں یہی آیت تھی جو بنیادی بحث کا مرکز بنی تھی, اور عارف محمد خان جیسے نیتا لوگوں نے اس کی غلط تعویل کی تھی, توڑ موڑ کر اپنی حکومت کے معنی کے لحاظ سے اس کا معنی پہنایا گیا تھا. یہ آیت بتاتی ہے کہ عورتوں کو طلاق دینے کے بعد جب انہیں رخصت کرو تو بھلے مانس اور شریف انسانوں کی طرح کچھ دے دلا کر, کچھ تحفے دے کر بھیج دیا کرو. یہ قرآن کا قانون ہے کہ عورت کو جب بھیج دیتے ہیں تو کچھ لمسم اماؤنٹ, کچھ چیزیں اس کے یعنی طلاق سے جو فضا میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے اس خشکی کو تری سے مبدل کرنے کے لیے کچھ تحفے دے کر بھیجنے کا حکم ہوا. یہ قانون قرآنی قانون ہے اور الہی قانون ہے اور انسانوں کے لیے سب سے بہترین قانون ہے. اس کے برعکس آج کینیڈا میں, امریکہ میں, ویسٹرن کنٹریز میں یہ ہوگا کہ طلاق ہو جانے کے بعد شوہر جتنا کمائے گا اس کا 50% آف دا انکم, منتھلی جو انکم ہوگا وہ اس عورت کو مرتے دم تک دینا پڑے گا. وہ عورت یہ پیسے بھی استعمال کرے گی, کھلی شہوت رانیاں باہر کرتی پھرے گی, کسی اور سے وہ اپنی خواہشات پوری کرے گی اور اس کے ساتھ اس کے پیسے بھی کھاتے رہے گی. یہ انسانی قانون ہے جس سے آج دنیا اتنی تنگ آ گئی ہے کہ نہ نکاح کا مسئلہ رہے نہ طلاق کا مسئلہ رہے, بس دونوں مل جل کر رہتے ہیں 10-15 سال تک, پھر دونوں جدا ہو جاتے ہیں. نہ طلاق رہا نہ خلا کا مسئلہ رہا, نہ شادی بیاہ اور نکاح کا مسئلہ رہا. اگر طلاق نکاح کرتے ہیں پھر طلاق ہو جاتی ہے تبھی تو یہ 50% دینے کا مسئلہ آئے گا. تو لوگوں یہ انسانی قوانین کی یہ سب لوپ ہولز اور خرابیاں ہوتی ہیں. یہاں بات مکمل ہو گئی شریعت کی. اب تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے, یہ فائنل حصہ, پانچواں چیپٹر اس سورہ بقرہ کا, وہ ہے آخر میں ہینڈ اپ کیا جاتا ہے کہ اس امت کو امامت کے منصب پر جب فائز کیا گیا ہے تو یہ امت اپنے بلند مقام پر اسی وقت کھڑے رہے گی جبکہ یہ ہمیشہ چکر کاٹتے رہے جہاد زندگانی میں, یہ ہمیشہ متحرک رہے. اس لیے کہ زندگی میں ہمیشہ آدمی یا تو نیچے کی طرف آتا ہے یا اوپر کی طرف چڑھتے رہتا ہے, تگو دو کرتے رہنا چاہیے. تو کہا کہ جب تم امامت کے منصب پر فائز کیے گئے ہو تو یہ جامد و ساکن منصب نہیں ہے جہاں تم کھڑے کے کھڑے رہ جاؤ گے. جب پوری کائنات اپنی حرکت میں ہے تو ایک امام قوم ہونے کے ناطے تم کیسے صرف اطمینان سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے اور امامت کا تاج اپنے سر پر پہنے رہو گے؟ نہیں, یہ ممکن نہیں, بلکہ تم کو ہمیشہ جدوجہد اور جہاد کرنی ہے. تو اینڈ کیا گیا سورے کو جہاد کی تفصیلات سے. جہاد کی تفصیلات میں دو باتیں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے. اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ, پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. قرآن مجید کی دو آیتیں اب آئیں گی, بہت ہی جامع, بہت ہی خوبصورت, اور بالخصوص میری دلچسپی کے موضوعات بھی اس میں ہیں کہ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروسیس. اس امت کو اگر پھر سے لیڈرشپ چاہیے, ایسا ہم لوگ کہتے ہیں کہ لیڈر نہیں ہے ہمارے پاس, قیادت نہیں, اس کا حل آج کے اس آیت میں مل جائے گا کہ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروسیس کے بارے میں قرآن مجید نے ان دو آیتوں میں گفتگو کی. اس میں ایک اور نقطہ یہ کہ قرآن واقعی معلوم ہوتا ہے کہ یہ زندہ کتاب ہے, یہ جاوید کتاب ہے, تا قیامت اس میں رہنمائی انسانوں کو ملے گی. اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تم امامت کے منصب پر فائز کیے جاتے ہو تو کچھ سگنلز بتا دیے گئے کہ اس طرح تم کو کرنا چاہیے, اور ایسی حرکتیں کرنے سے تمہارے اندر زوال آ سکتا ہے, تم خرابیوں کے شکار ہو سکتے ہو. بجائے اس کے اس کو فلسفے کی شکل میں, ڈرائی شکل میں پیش کرنے کے کہ ان خطرات سے تم بچنا چاہیے, بجائے اس کے کہ سپاٹ انداز میں گفتگو کرے, اللہ میاں بنی اسرائیل کی تاریخ سے ایک واقعہ نقل کرتا ہے. اس سے ہمارے لیے عبرت ہے. وہ قرآن مجید قیامت تک کے لیے اس میں رہنمائی دیتا ہے امت کو کہ تمہارا لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروسیس کیسے ہو, اور اگر یہ تمہارے پروسیس میں کہیں کوتاہی واقع ہوتی ہے تو پوری قوم کا کیا حال ہوگا بتا دیا گیا. پہلے تو کہا کہ کیا تم لوگوں نے ان لوگوں کا واقعہ سنا ہے, تمہیں ان لوگوں کا واقعہ معلوم ہے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے, اپنے گھروں سے نکلے اور پھر اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ, وہ مر گئے, پھر اللہ نے دوبارہ زندگی بخشی. اس طرح اللہ فضل کرتا ہے. اس میں آیت میں بتاتے ہیں مفسرین کہ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وادی سینا میں اپنی قوم کو لے آئے, اور وہاں اس کے بعد کچھ دن زندگی جب بسر ہو رہی تھی, منا اور سلوا کا نزول ہو رہا تھا, تو اسی وقت میں نے بتا دیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اور کہا کہ بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہاری جو ارض مقدس یعنی فلسطین, اسرائیل اور فلسطین کا جو مقام ہے وہ اس زمانے سے یہودیوں کا مقدس سرزمین حصہ تھا, کہا کہ وہاں جا کر قبضہ جماؤ اور اس ملک کو واپس لے لو. تو یہودیوں نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو, ہم میں اتنا دم خم نہیں, اور جب وہ ملک پتہ ہو جائے گا تب ہم آ کر اس ملک پر براجمان ہو جائیں گے. انہوں نے کہا, انکار کر دیا. تو اللہ نے ان کو یہ سزا دی, جن لوگوں کے اندر جہاد کا جذبہ نہیں, جن لوگوں کے اندر زندگی نہیں, حرکت نہیں, اور اپنے مقصد کے لیے دل و جان کے اس میں لگنے کا کسی کے اندر جذبہ نہیں, تو وہ قوم مردار قوم کے مانے. تو اللہ نے کہا کہ مر جاؤ. مر جاؤ کا مطلب علماء نے لکھا ہے, ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ان کو مار دیا ہو, ایک تو یہ مطلب ہے کہ دشت و بیابان میں 40 سال تک یہودی قوم حیران و سرگرداں پھرتی رہی اور اسے وہ ملک نصیب نہیں ہو سکا. تو کہا کہ ان لوگوں کی زندگی موت کے برابر ہے, ان کا جینا اور مرنا دونوں برابر ہوا. پھر اللہ نے کہا کہ زندہ کیا, تو زندہ کیا کا مطلب یہ کہ اس سے پھر اللہ نے ایسے جنریشن کو پیدا کیا جو اس صحرا میں پلنے والا جنریشن تھا, لیکن وہ جب اٹھا جذبہ جہاد سے سرشار تھا تو پھر اللہ نے ان کو کنعانیوں سے آزادی دلا کر فلسطین ان کے حوالے کر دیا. تو زندگی بخشی اس قوم کو, قوم کی زندگی اور موت کا دار و مدار اس کے جہاد پر مشتمل ہے, معلوم ہو گیا. ایک اور مثال اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی اس کے بعد. اچھا, بیچ میں کہا اس جہاد کے لیے کہ ہمیشہ دیکھیے امامت, جہاد, انفاق, میں نے پہلے بھی بتایا تینوں انٹر کنیکٹڈ اور انٹر لنکڈ فیکٹر ہیں. امامت کے لیے جہاد کرنا پڑے گا, جہاد کے لیے پیسے چاہیے. تو قرآن نے کہا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا فاللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون. کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ کتنا انداز دیکھیے, کتنا نرم, کتنا شفیق. پیسے اللہ کا دیا ہوا ہے, مال اللہ کا دیا ہوا ہے, جان اللہ کی دی ہوئی ہے, پھر اللہ میں پوچھتا ہے تم میں سے کون ہے جو مجھے قرض حسن دے؟ گویا ایسے پوچھتا ہے یہ سب چیزیں ہماری ملکیت ہیں, حالانکہ قطعاً ہماری ملکیت نہیں, لیکن اللہ کا فضل احسان پوچھتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دیں گے. اور اگر تم اللہ کو قرض حسن دیتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اسے فیضاعفہ اضعافا, بہت بڑا چڑھا کر وہ تمہیں واپس عطا کرے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں آج خرچ کیا تو کل صبح تک کے نیچے پیسے مل جائیں گے, یہ نہیں, بلکہ تمہاری زندگی میں وہ سکون ملے گا, تمہارے رزق میں وہ برکت آئے گی جو جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, اللہ بڑا چڑھا کر اس دنیا میں بھی دے گا. بیچ میں ایک انفاق کی آیت پر پھر کہا ایک سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس وقت, الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى, پھر تم نے اس معاملے پر غور کیا. اس پر میں پورا پڑھنے کی بجائے اس واقعے کو سمیٹ کر بیان کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اندر بہت سے نبی آتے رہے. ایک نبی تھے جسے سیمویل کہا جاتا ہے بائبل میں, اور سیمویل اردو میں لکھتے ہیں. تو سیمویل نبی آئے اور ان کی زندگی کا آخری حصہ تھا. اب وہ فلسطین کو دیگر دشمنوں کے جس پر جالوت قابض تھا اس سے چھٹکارا دلانے کے لیے جہاد کی طرف ان لوگوں کے اندر پیدا کی. اب یہ چونکہ بوڑھے ہو چکے تو ان کی قوم نے کہا کہ اے نبی, ہمارے لیے ایک فرما ربا, ایک لیڈر, ایک رہنما, ایک قائد مقرر کر دیجئے. تو حضرت سموئیل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ایک کی طرف اشارہ کیا, تالوت کی طرف. تالوت کو اللہ نے حکمران قائد بنا کر بھیجا اور تالوت کے بارے میں کہا کہ بسطتن فی العلم والجسم, قیادت کے لیے. میں اس پر آخر میں تفصیلی گفتگو کروں گا کہ تالوت کو اللہ نے علم اور جسم سے نوازا تھا, بہترین علم, بہترین جسمانی صحت, یہ دونوں چیزوں سے اللہ نے نوازا تھا. جب کہا کہ تالوت تمہارا بادشاہ ہوگا اور اس حکمران کی قیادت میں جاؤ اور جالوت سے لڑو, تو اس وقت یہود کی قوم نے, بنی اسرائیل نے کہا اپنے نبی سے کہ ہم تالوت کی کیسی اتباع کریں گے, تالوت کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے. یہ اس قوم کی ذہنیت کا پتہ چلتا تھا کہ اس کی اطاعت قبول کرنے سے وہ انکار کر گئے اور کہا کہ تالوت تو ایک آرڈنری اور معمولی قسم کا غریب انسان ہے, ہم اس کی اتباع اور اس کی قیادت میں کیسے کام کریں گے, اور کیا قیادت کے لیے کوئی بڑے خاندان کے لوگ اور بڑے پیسے والے اہل ثروت لوگ نہیں ملے. اور حضرت سموئیل نے کہا کہ دیکھو تالوت ایسا ہے, اس کے اللہ کی طرف سے تقرر ہونے کی ایک نشانی ہے کہ تمہاری جو تابوت سکینہ ہے, یعنی ایک صندوق تھا جس میں حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ یادگار چیزیں اس میں رہ گئی تھیں, اور چونکہ دشمن اس پر قبضہ کر لیا اسرائیل پر اور ان لوگوں کو مار بھگا دیا تھا, لہذا یہ مقدس صندوق ان کا اسرائیل میں پھنس گیا تھا دشمنوں کے ہاتھ میں. تو حضرت سموئیل نے کہا کہ تالوت کا اللہ کی طرف سے مقرر کرنے کی نشانی یہ ہے کہ فرشتے اس صندوق کو لا کر پھر سے تمہارے حوالے کر دیں گے, یہ مقدس صندوق تم کو واپس مل جائے گا. تو اس میں سے بہت سے اس قوم کے لوگوں نے جو پہلے تو ایک بڑا حصہ ان کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا. پھر اس کے بعد جب طالوت لشکر لے کر آگے چلا, اب دیکھتے جائیے کس طرح اس قوم کا رویہ بدلتا ہے. اب لشکر تیار ہو گئی اور لشکر کو فوج کو لے کر طالوت آگے چلے اور جالوت سے اور اسرائیل پر قبضہ جمانے کے لیے, اسرائیل کی حکومت پر جو جالوت کا قبضہ تھا اس جالوت کے قبضے سے چھڑانے کے لیے طالوت, طالوت اور جالوت ذرا کنفیوژن ہو جائے گا. طالوت جو ہے یہ یہودیوں کا یعنی اس وقت کے مومنین کا یہ حاکم تھا, فرما رہا تھا, اور جالوت قابض بادشاہ تھا. تو طالوت کی نگرانی میں اور اس کی سرپرستی میں ایک فوج چلی. فوج کے لیے بار بار قیادت کی ضرورت ہے کہ بار بار وہ اپنی ٹیم کی آزمائش کرے, اپنے ٹیم کے اندر کتنا بلب ہوتا ہے یہ ذرا آزماتے رہے. تو کہا کہ دیکھو ہم جا رہے ہیں, ایک ندی سے دریا سے گزرنے کا موقع ہوا. تو طالوت نے کہا کہ آج تمہاری آزمائش ہے کہ تم اس دریا سے پانی نہیں پیو گے, حالانکہ عین گرمی کا دن تھا, اور اگر پینا بھی ہے تو ایک دو چلو پی لے سکتے ہو, لیکن سیراب ہونے کی تم کو اجازت نہیں. اب اس قوم کی مزید سرکشی, آگے جب بڑھے تو کچھ لوگوں نے خوب سیر ہو کر پانی پی لیا. پھر اس کے بعد جنگ سے قبل ہی طالوت نے اپنی قوم کے لیڈروں کو جمع کر کے, ملا قرآن نے استعمال کیا لفظ, کہ جو لیڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو جمع کر کے مشورہ کیا, کہا کہ کل صبح کیسے اسٹریٹجی ہوگی اور کیسے جہاد کیا جائے گا. تو ان کی قوم نے کہا, آج ہم میں اس لیڈروں نے کہا, اس قوم کے جو قائدین تھے مشورہ دینے والے, انہوں نے کہا آج ہم میں جنگ کرنے کی استطاعت نہیں ہے. یہ بزدل لوگ تھے. جن لوگوں کے اندر عزم تھا, جزم تھا, جذبہ تھا, شوق تھا, انہوں نے کہا کہ ہم اے طالوت تمہارے ساتھ لڑیں گے. اور قرآن کی یہ آیت سنہرے حرفوں میں لکھے جانے کے قابل, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ, ان لوگوں کا قول تھا جن کے اندر جذبہ جہاد تھا کہ ہم کیوں ڈریں اس جالوت کی فوج سے, اللہ کے اذن سے دنیا میں کتنے ہی قلیل گروہ کو اللہ نے بڑے بڑے گروہ پر فتح عطا کر دی ہے. یہ ان کا قول تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اس کے اذن سے چھوٹی چھوٹی گروپوں کو اور قلیل تعداد کے لوگوں کو اللہ نے بڑے افواج پر فتح عطا کر دی ہے, تو ہم اس اعتماد پر جہاد کے لیے چلتے ہیں. جہاد ہوا, جب جہاد کا معرکہ پیش ہوا تو اس میں حضرت داؤد علیہ السلام جو ایک نوجوان تھے اس زمانے میں, وہ آگے بڑھے اور ان کے ہاتھوں سے جالوت کا قتل ہو جاتا ہے. قرآن مجید اس واقعے کو یہاں ختم کر کے کہتا ہے کہ اس داؤد کو ہم نے بعد میں ملوکیت عطا کی, ملک عطا کیا, حکمت عطا کی اور نبوت ہم نے عطا کی. یہ واقعہ یہاں ختم ہوتا ہے. اب اس واقعے میں اتنے ہمارے لیے سبق ہیں اس میں کہ ذرا اگر تھوڑا سا اتر کر گہرائی میں سمجھتے جائیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ پہلے تو قوم اگر قیادت کا مطالبہ کرتی ہے تو یہ لکھ لینے کی چیز ہے آج سے کہ قوم میں کوئی قائد پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ قوم کے اندر جذبہ جہاد پیدا نہ ہو. قوم کے اندر دین کے لیے مرنے مٹنے کا جذبہ جب تک نہ پیدا ہو اس قوم کے لیے کوئی ایک اچھا ڈھنگ کا قائد میسر نہیں آئے گا. آج بھی ہندوستان کی مسلمان قوم قیامت تک بیٹھ کر جپتے رہیں ایک اچھے قائد کے لیے, کبھی کوئی قائد, کوئی رہنما, کوئی لیڈر انہیں نصیب نہیں ہوگا تا آ کے وہ اپنے آپ کو بدل نہ لیں, تا آ کے ان کے اندر دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنے کا جذبہ موجزن نہ ہو جائے تب تک کوئی قائد میسر نہیں آ سکتا. ایک بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ قائد اگر ملنا ہے تو قوم کے اندر جذبہ جہاد اور اس دین کی اس لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کا عزم جزم اگر پیدا ہو جائے قوم کے اندر تو اس قوم سے آٹومیٹیکلی ایک اچھا لیڈر وجود میں آ سکتا ہے. اگر یہ جذبہ نہیں ہے ہمارے اندر تو پھر اللہ میاں کی طرف سے جعفر شریف, غلام نبی آزاد اور سلمان خورشید جیسے منحوس لیڈروں ہی مسلط کر دیے جائیں گے اور یہی ہماری نمائندگی کرتے رہیں گے. یہ اپنی بدعمالیوں سے مسلمانوں پر بھی مصیبتیں لائیں گے اور اسلام کی بھی رسوا کن تصویر دنیا کے سامنے یہ لوگ پیش کرتے رہیں گے. اگر ہمارے اندر تبدیلی آتی ہے, دین سے ہم چمٹتے ہیں, دین کے غلبے کے لیے کام کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو پھر آٹومیٹکلی لیڈرشپ جو ہے وہ اوپر سے تھوپی نہیں جاتی بلکہ ایولیوشنری پروسیس ہے اس کا, لیڈرشپ نیچے سے نکلنے لگتی ہے اور قیادت انشاءاللہ اس امت کو ضرور ملے گی. ایک نقطہ یہ ہوا. دوسرا نقطہ یہ ہوا کہ قوم کے اندر آرزو اور تمنا رکھنے والے بہت ملیں گے لیکن عمل کے لیے جب انہیں کہا جائے تو پیچھے ہٹ جائیں گے. جیسے کہ حضرت سمویل سے کہا کہ ہم کو ایک حاکم مقرر کر دیجیے اور ہم اس کی قیادت میں جب جہاد کرنا چاہتے ہیں اور فلسطین کو آزاد کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب حضرت سمویل نے طالوت کا نام لیا تو بہت سے لوگ پیچھے ہٹ گئے. اب پیچھے ہٹنے کا کچھ نہ کچھ بہانہ چاہیے, کچھ نہ کچھ بہانہ تراشیں گے, شیطان اس میں مدد کرے گا, نفس اس میں دلائل پیش کرے گا اور کچھ نہ کچھ ایسے بہانے پیش کریں گے, لگے گا کہ یہ صاحب تو نکلے ہی تھے جذبے جہاں سے, لیکن کیا کریں قائد اس طرح کا غریب قسم کا قائد مل گیا, کیا کریں گے فلاں صاحب کی یہ کمزوری ہو گئی, اس طرح سے قائد پر, جماعتوں پر, افراد پر, ان کے فکر پر الزام تراش کر اپنے لنگڑے پن کے لیے پردہ ڈال لیا کرتے ہیں. تو قوم کے لیے بتایا گیا کہ جب طالوت کا تقرر ہوا تو قوم کی ایک بڑی تعداد نے اس کی بغاوت کی اور کہا کہ ہم اس کی اطاعت نہیں کریں گے. نمبر دو. نمبر تین, قیادت کے قابل کون لوگ ہوتے ہیں؟ قیادت کی صلاحیت میں علمی صلاحیت بہت ضروری ہے اور جسمانی صلاحیت. علمی صلاحیت سے مراد عقلی صلاحیت ہے. عقل کے سلسلے میں آپ کو معلوم ہو کہ عقلی صلاحیت سے مراد یہ ہے کہ دین کا علم اچھا گہرا ہو, عالم ہو, اور وہی شخص قوم کی قیادت کر سکتا ہے جسے دین کا گہرا علم ہو. سند یافتہ نہیں, دین کا گہرا علم سے مراد قرآن اور حدیث اور حالات حاضرہ پر اس کی اتنی گہری نگاہ ہو کہ وہ قیادت کی ذمہ داری سنبھال سکے. ایک یہ کہ علمی صلاحیتوں میں اپنے انہیں قرآن حدیث اور دیگر چیزوں کا علم گہرا ہو. دوسرا, تفقہ کی کیپیسٹی ہو, انہیں غور و فکر کر سکے, تدبر کی کیپیسٹی ہو کہ اس میں ان ڈیپتھ جا سکے, گفتگو کرے تو رائے اگر دے تو اصابت ہو اس کے اندر, پختگی ہو رائے میں. یہ نہیں ہے کہ فلاں صاحب نے اچھا مان لیا پھر فلاں صاحب نے دوسری رائے دی تو اس رائے کو بھی مان لیے. ڈامادول اور ڈھلکنے والے خیالات سے کوئی قائد آگے بڑھ نہیں سکتا. قائد کے پاس پکا اپنا ارادہ ہوتا ہے, اپنی رائے ہوتی ہے اور اپنی رائے کو کنونس کرنے کی کیپیسٹی ہونی چاہیے. قائد وہ ہوتا ہے جو اپنی رائے کو کنونس کرے. آج ہمارے دور میں قیادت کیسی ہے؟ وہ قیادت ایسی ہے کہ اپنی رائے عوام پر نافذ نہیں کرتی بلکہ عوام کی جو خواہشات ہوتی ہیں اس کی اتباع کرتی ہیں. گویا کہ قائد آگے نہیں چلتا, عوام کی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے. قرآن بتاتا ہے کہ قائد خواہشات کا غلام بن کر عوام کے پیچھے نہیں چلتا, آگے چلتا ہے اپنے علم سے, اپنی جسمانی صلاحیتوں سے وہ قوم کو لیڈ کرتا ہے. تو گویا کہ قیادت کے لیے ایک صفت معلوم ہو گئی. اس کے بعد جب آگے بڑھے حضرت طالوت, تو کہتے ہیں کچھ لوگ کہ یہ پیغمبر نہیں تھے بلکہ صرف حکمران تھے. تو اب یہ ہے کہ آزمائش ہوگی اور یہ قیادت کی ذمہ داری جسے بھی پڑتی ہے انہیں اس سے سروکار پیش آتا ہے کہ اپنے متبعین سے قسم قسم کی پریشانی کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ اگر کسی مسجد کے متولی ہوں یا کسی سوسائٹی کے ذمہ دار ہوں, وہاں بھی آپ کو پتا چلے گا ہر قسم کے لوگوں کی کھٹی مٹی باتیں سننی پڑتی ہیں, ہر قسم کے لوگ اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں. اور اس وقت قیادت کی بڑی صفت یہ ہے کہ ان تمام رائے میں جو اچھی رائے اس کو مانے اور باقی چیزوں کو نظر انداز کرے, لوگوں کو کنوینس کر کے ساتھ لے کر چلنے کا مادہ ہو. اب قیادت حضرت طالوت کے ساتھ جو لوگ شامل ہو گئے اس میں سے پہلے انہوں نے ٹیسٹ کیا, کہا کہ اس دریا کے کنارے ہم رکیں گے, وہاں پانی نہیں پینا. قوم میں ہمیشہ سرکشی پیدا ہوتی ہے, ہر جگہ ہر قوم میں ہر زمانے میں اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے. انسانی کمزوری ہے, صرف اسلام اس کمزوری سے پاک کرتا ہے. آزمائے متبعین سے کہا گیا اطاعت کرنا لازم امیر کی. آپ کو سمجھ میں آئے نہ آئے, امیر کہے کہ اس گلاس کو اٹھا کر وہاں رکھ دیں تو آپ کو کوشچن کر سکتے ہیں, حق ہے کہ یہ گلاس کیوں اٹھائیں, کاہے کے لیے اٹھائیں, لیکن اطاعت اسلام یہ چاہتا ہے کہ گلاس کیوں اٹھانا, یہ گلاس اٹھا کر رکھ دیں, بعد میں کبھی پوچھ لیں کہ اس کی حکمت کیا تھی. اطاعت ایسی ہونی چاہیے بلا چوچا. تو کہا کہ اس ندی سے پانی نہیں پینا, لیکن اس کے بہت سے لوگ سائر ہو کر پانی پی لیں. یہ اس قسم کے نافرما بردار لوگ ملیں گے اور ان سے بھی چشم پوشی کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور قائد کے عزائم میں کمی نہیں آنی چاہیے اور وہ پش مردہ ہو کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے. چلیے آگے, چلیے اور آگے بڑھتے رہیے اور کچھ لوگ ایسے ضرور واقع ہوں گے. مجھے اس وقت جسٹ ایسے ایک بات یاد آ گئی, میں بتا دیتا ہوں کہ ہر بار ہر جگہ جس قوم کو کسی بڑا مارکا سر کرنا ہو اس قوم کی تربیت میں ایسے لوگوں کو چنا جاتا ہے جو سمے نہ وات آنے کی کیفیت پیدا کریں اور امیر جو حکم دے اس کے لیے گرنے کے لیے, اس کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو. یہاں جو ہندوستان میں ایک تنظیم ہے جو مسلمانوں کی سب سے بڑی دشمن ہے, اس تنظیم کے اندر جس طرح لوگوں کو لیتے ہیں آپ کو معلوم ہے, اس کے اندر انٹرویو ہوتا ہے اور اس میں جب باقاعدہ ممبرشپ ہوتی ہے تو پوچھا جاتا ہے تمہارا ادھیکاری جو لوکل لیڈر ہوتا ہے ادھیکاری, اس ادھیکاری اگر تم سے کہے کہ فلاں کنویں میں کود جاؤ تو کیا تم کودو گے, سوال کیا جاتا ہے. مختلف قسم کے سوالات ہیں, اس میں ایک سوال یہ, اگر کوئی نوجوان ذرا ہیچ پیچ کرے تو اس کی ممبرشپ قبول ہی نہیں کی جاتی, اور جو کوئی کہے کہ ہم فوراً کودیں گے اس کنویں کے اندر تو سمجھ لیا جاتا ہے یہ شخص ہمارے کام کا ہے اور ایسے ہی لوگوں کو ممبر بناتے ہیں. اس کے انٹرویو کے اندر اس طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں. ہر قوم میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک اطاعت کا جذبہ نہ پیدا ہو قوم کے اندر وہ قوم بہت بڑا مارکا سر نہیں کر سکتی. اس کے بعد ان لوگوں نے جو کہا, مشورہ لینا بھی ضروری ہے قائد کے لیے. مشورہ جب لیا اہل فکر اور اہل الرائے سے تو ان لوگوں نے کہا کہ آج ہم میں جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے. لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ, ہم کو آج جالوت اور اس کی فوج سے جنگ کرنے کی آج طاقت نہیں ہے. یہ ایسے ہی مستی سے انہوں نے نہیں کہا, یہ جان بوجھ کر انہوں نے کہا. عین شورا جو اس وقت کبھی کبھی ہاتھ دے دیتی ہے, شورا میں سے کچھ لوگ جن سے آپ مشورہ کریں گے, بالخصوص قوم کے سردار لوگ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح سے کبھی بات کر دیتے ہیں کہ قائد کا عزم کم ہونے لگتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آج ہم ہمت نہیں پاتے. یہاں بھی قیادت کی لیڈرشپ کے ڈیولپمنٹ پروسیس میں معلوم ہوتا ہے کہ کن لوگوں کی طرف سے اڑنگے پیش آتے ہیں, کن لوگوں کی طرف سے رکاوٹیں پیش آتی ہیں. کہا کہ آج ہمیں جنگ کرنے کا یارہ نہیں. اس کے برعکس کچھ لوگ تھے جو ملا نہیں تھے, قوم کے بڑے سردار نہیں تھے, چھوٹے لوگ تھے, لیکن وہ جزم اور عزم کے لحاظ سے میناروں پر سوار تھے. انہوں نے کہا, ان کے دو الفاظ ہیں, ایک تو یہی کہ کم مل کی عطن قلیلتن غلبت کی عطن کثیرتن بإذن اللہ. انہوں نے کہا, تاریخی جملہ کہا کہ اے طالوت ہم تمہارا ساتھ دیں گے, ہمیں اس بات پر یقین ہے, تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی قلیل گروہ کو اللہ کے اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے, لہٰذا ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں. ایک تو اس طرح سے کہا. دوسرا انہوں نے دعا کی, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے پروردگار ہم پر صبر انڈیل دے. کیا بہترین ترجمہ کیا سید قطب شہید نے. اور یہاں یہ کہا کہ ہم پر صبر کی عنایات فرما, فضل فرما, صبر انڈیل دے. دعا کرتے ہیں مومنین جب اس راہ میں لگتے ہیں تو ایک تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم پر صبر انڈیل دے, دوسرا ہے کہ ثابت قدمی عطا فرما, اور تیسرا ہے کہ ہم پر ہم کو کفار پر فتح عطا فرما. وانصرنا علی القوم الکافرین, یہ دعا مومن ہمیشہ یاد کرنا چاہیے. میں ایک بات یہاں ثابت قدمی عطا فرما اور کفار پر غلبہ عطا فرما, لیکن کفار پر جس ذریعے سے غلبہ حاصل ہونا ہے اس کام کے لیے ہم تیار ہی نہیں ہوتے. دعا تو ہم بار بار کہتے ہیں کفار پر غلبہ عطا فرما, کب ہوگا؟ جب کہ اس دین کو لے کر اٹھیں اور اس جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر جب چلیں گے, تب اللہ صبر بھی دے گا, ثابت قدمی بھی عطا کرے گا اور کفار پر غلبہ بھی عطا کرے گا. اس دعا سے یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے میدان جنگ میں. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے میدان جنگ میں. جنگ کا ماری کا گرم ہوا اور دونوں طرف سے زوردار کی گھمسان کی لڑائی ہوئی, اور جالوت جو بہت ہی لہین شہین ہٹا کھٹا انسان تھا اور بہت ہی زبردست جنگجو قسم کا آدمی تھا, اس کے قریب جانے کے لیے لوگ ڈرتے تھے. حضرت داؤد کی فوج میں ایک چھوٹا سا نوجوان لڑکا تھا, اور وہ لڑکا تھا داؤد جو آگے چل کر نبی بنے, اور انہوں نے بہت ہی ہمت سے اور بڑی جمع مردی کے ساتھ وہ آگے نکلے اور ایسا وار کیا کہ جالوت زمین پر ڈھیر ہو گیا. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آخر کر اللہ کے ان سے انہوں نے کافروں کو مار بھگایا, اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا, اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا, اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا. تو اس پر بات کو ختم کرتے ہوئے, گفتگو ختم ہوتی ہے یہاں کہ اس جنگ کی. داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں یہ بات رکھیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک نبی تھے. نبی کا تصور یہ ہے کہ بہت ہی ریلیجیس لیڈر کا ہمارے پاس کبھی تصور آتا ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء اکرام جہاں ریلیجیس میدان میں دینی میدان کے وہ شہ سوار تھے, وہیں وہ میدان جنگ کے بھی سب سے بڑے شہ سوار تھے, اور زبردست اسٹریٹجسٹ تھے, زبردست پلانر ہوتے تھے, اور زبردست شجاع قسم کے انسان ہوتے تھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں. جنگ احد میں دیکھیے, میدان میں دیکھیے, جس طرح آپ نے اسٹریٹجی بنائی, معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین صرف کے مخصوص قسم کا مزاج نہیں پیدا کرتا, بلکہ انسان کو بہت ہی وسیع اور اس کائنات کے اندر اس کے افق کو وسیع کر دیتا ہے, اور مومن ہر میدان میں آگے بڑھتا ہے. داؤد علیہ السلام نبی تھے, ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے جالوت کو قتل کیا. ان کی شجاعت اور ان کی دلیری کی داد قرآن مجید خود دیتا ہے. پھر قرآن مجید کہتا ہے ایک نقطہ, میں نے اس پر گزشتہ سال گفتگو کی تھی قوموں کے عروج و زوال میں, ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفضت الارض ولكن اللہ ذو فضل علی العالمین. اللہ تعالیٰ اس طرح قوموں کو لڑاتے رہتا ہے, ایک قوم سے دوسری قوم کا دفاع کرتا ہے, گویا کہ اس طرح پشنگ ارینجمنٹ ایسا ہے کہ ایک قوم آتی ہے برسر اسٹیج پر دنیا کے, اپنا کارنامہ انجام دیتی ہے, اور اگر وہ صحیح صحیح اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتی تو اللہ میں ایک اور قوم کو تیار کرتا ہے, وہ آ کر دھکے دے کر اس قوم کو نکال دیتی ہے, اور یہ قوم اپنا شو پیش کرتی ہے. اور جب تک یہ قوم اپنا شو پیش کرے گی اس کے اندر کنسٹرکٹیو کیپیسٹیز ہوں گے, اور یہ بنانے کا جب تک اس کے اندر مزاج ہوگا اللہ میں اس کو باقی رکھے گا, ورنہ پھر ایک اور قوم تیار ہوگی اور اس قوم کو دھکے دے کر نکال دے گا. اس طرح یہ قوموں کا سلسلہ, عروج و زوال کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اگر اللہ میاں یہ نہ کرتا, ایک ہی قوم کو بٹھا کر رکھ دیتا زمین پر, تو ساری زمین فساد سے بھر جاتی. تو اللہ تعالیٰ یہ انتظام کرتا ہے اور لوگوں کا دفاع کرتا رہتا ہے ایک گروپ سے دوسرے گروپ کا. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین, یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہی, اور اللہ تعالیٰ تمہیں حق کے ساتھ سنا رہا ہے, اور تم بے شک اللہ کے رسول ہو. یہاں دوسرا پارہ ختم ہوتا ہے فیقول کا. اس کے بعد تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بالروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. قرآن مجید گفتگو کرتے ہوئے لیڈرشپ کی پروسیس پر آیا. لیڈرشپ کی پروسیس پر آنے کے بعد کلمینیشن لیڈرشپ کا سب سے اعلیٰ ترین نمونہ, اس دنیا میں واقعی لیڈر وہی ہوتے ہیں قائد, وہ ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام والسلام. انسانوں کی رہنمائی کے لیے یہی لوگ سب سے اعلیٰ ترین قائد ہوتے ہیں. اور اس لیے گفتگو جب قیادت سے ہوئی تو قیادت کی بات کو اللہ تعالیٰ فائنل اسٹیج پر پہنچاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ اللہ قرآن مجید کہتا ہے یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے, ہم نے ان کو ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر فضیلت عطا کی تھی, کچھ انبیاء سے ہم نے کلام کیا تھا, کچھ انبیاء کو ہم نے روح القدس کے ذریعے سے تائید کی تھی. انبیاء کا تذکرہ کر کے قرآن بتا دیتا ہے کہ لیڈرشپ کے لیے اگر تمہارے لیے کوئی رول ماڈل ہو سکتا ہے, کسی کی تم اتباع کر سکتے ہو قیادت کے معاملے میں, تو انبیاء علیہ السلام کو دیکھو کہ وہ قائدین ہوتے تھے انسانوں کے اور اعلیٰ ترین قائد ہوتے تھے. اس پر یہاں میں آج اپنی گفتگو کو ختم کر لوں گا. البتہ یہ عرض کر دوں کہ قیادت, جیسے میں نے کہا کہ قیادت وہ ہوتی ہے جس کا تعلق ہدایت سے ہوتا ہے. قیادت اور ہدایت اور ذہانت, یہ تینوں الفاظ آپ یاد رکھیں, قیادت ہدایت اور ذہانت, یہ تینوں بھی انٹرلنکڈ ہوتے ہیں. جو قائد ہوگا وہ ذہین ہوگا. قائد کب ہوتا ہے؟ لوگوں کو ظلمتوں سے, اندھیروں سے, کفر سے, شرک سے, معصیتوں سے نکال کر اللہ کے نور کی طرف, اللہ کے کلمات کی طرف, اللہ کی شریعت کی طرف اور جنت کی طرف انہیں نکال کر لے آنا, یہ اصل قیادت ہوتی ہے, رہنمائی. آج کے دور کی قیادت نہیں کہ جس طرح سے بھیڑ اور بکریوں کو لے جا کر دھکیلا جاتا ہے, اس طرح سے لوگوں کو لے جا کر جہنم میں دھکیلنا قیادت نہیں ہے, بلکہ انبیاء کی وہ قیادت تھی جو لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ مامور تھے اور لوگوں کو ظلمتوں سے, اندھیروں سے نکال کر اجالے میں, روشنی میں اور شریعت کے نور میں لے آیا کرتے تھے. میں نے کہا کہ قیادت کا تعلق ہدایت سے ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک انسٹیٹیوشن ہے, اس کا ایک نظام ہے, جیسے نظام ربوبیت ہے اس طرح سے. میں نے اس پر بھی گزشتہ سال گفتگو کی تھی, میں بس ایسے ہی تذکرتاً کہہ رہا ہوں تاکہ وہ باتیں یاد تازہ ہو جائیں. یہ انسٹیٹیوشن آف گائیڈنس یہ کہ خدا کے پاس ایک سسٹم ہوتا ہے ہدایت کا, اور تین قسم کے مخلوق پائے جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے سمپل کانشیسنس کے ساتھ, ایک ہے سیلف کانشیسنس, اور ایک ہوتا ہے کاسمک کانشیسنس. یہ تین کانشیسنس یاد رکھیے. سمپل کانشیسنس یعنی درخت, پودے, بیل, بھینس, یہ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ معمولی شعور دیتا ہے. اور یہ شعور کیسے, جیسے ہی بکری کا بچہ پیدا ہوا اسے کیسے معلوم کہ ماں کا تھن یہاں ہے اور اس تھن سے میرے لیے غذا ہے, دودھ اس میں سے نکلے گا. یہ سمپل شعور, سمپل کانشیسنس ہے جس کی وجہ سے اللہ ہدایت کرتا ہے اس شعور کے ذریعے سے, اور بکری کا بچہ جا کر اپنی ماں کے تھن سے جو دودھ نکالنے لگتا ہے. اسی طرح جب بیج کو بو دیتے ہیں تو وہ اپنے لحاظ سے اگر سایہ ہے تو وہ بیج گراس ہو کر اس کا اسٹیم, اس کا جو تنا ہوتا ہے, وہ درخت گراس نکلنے لگتا ہے. اسے ہدایت مل جاتی ہے کہ روشنی ادھر سے ملے گی, تم ادھر سے اپنا راستہ نکالو. سمپل کانشیسنس کی جو مخلوق ہے اس کے لیے اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا ہے اپنے ہی ذریعے سے. اور اس سمپل کانشیسنس پر ایک قائد ہوتا ہے وہ سیلف کانشیسنس والا. جانوروں پر قدرت ہے انسانوں کو, انسان بڑے بڑے شیر ہاتھی کیسے کنٹرول میں رکھتا ہے, اس کو سمپل کانشیسنس حاصل ہے اور انسان کو سیلف کانشیسنس حاصل ہے, گویا اس کی قیادت اس پر ہے. اب سیلف کانشیسنس والی مخلوق یہ انسان ہے, اسے سیلف کانشیس اپنا شعور, ذاتی شعور ہوتا ہے, اور اس ذاتی شعور والے مخلوق کو ایک ایسے قائد کی ضرورت ہوتی ہے جسے کاسمک کانشیسنس مل جائے, یعنی آفاقی شعور جسے نصیب ہو, وہ آفاقی شعور والی ہستی اس ذاتی شعور والی ہستی کی رہنمائی کر سکتی ہے. یعنی ہمارا جو ذاتی شعور ہے عقل, اس عقل سے ہم بہت دور تک راستہ نہیں نکال سکتے, لیکن نبی وہ ہوتا ہے جو اس دنیا سے اوپر اٹھ کر آفاقی تصور مل جاتا ہے. کیسے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ انبیاء ہم نے بھیجے, اس میں سے بعض انبیاء سے ہم نے کلام کیا. جب اللہ سے کلام ہو جائے کسی نبی کا تو اب کیا کہنا کہ اس کا شعور تو اس دنیا سے بلند ہو کر آفاقی شعور ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا. کیا ہے معراج پر لے جب لے جایا گیا, گیا حالانکہ انبیاء کو کاسمک کانشیسنس ہوتا ہے, لیکن اس کو فائنل سٹیج پہ پہنچانے کے لیے معراج پر لے جا کر ساری کائنات کے رازوں کو واضح کیا گیا, اس کی بہت سی چیزوں کو واضح کیا گیا تاکہ نبی کے ذہن میں وہ پوری کائنات, اس کی حکمت, اس کی مصلحت رہے, اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے جس کے سامنے یہ پورا وسیع تصور نہیں ہے اس کی رہنمائی کے لیے ایسا نبی چاہیے. تو انبیاء کا انسٹیٹیوشن دراصل قیادت کا انسٹیٹیوشن ہدایت سے متعلق ہے, اور ہدایت چونکہ اللہ کا کام ہے وہ لوگوں کی ہدایت کا سامان کرتا ہے. تو اب انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے نبی بھیجا. نبی کے بعد ایک ایسی قوم کو اٹھایا, ایسی امت کو اٹھایا جس کا شعور آفاقی ہونا تھا. لیکن اس کا شعور کیسے آفاقی ہوگا؟ اس کا شعور یونیورسل ہونے کے لیے یہ کلام اللہ نے نازل کیا جس سے انسان کی سطح بلند ہو جاتی ہے, اس کا شعور اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کے معمولی معمولی چیزوں پہ اور اور دنیا کے خزف ریزوں پہ وہ ریجتا نہیں بلکہ وہ اوپر اٹھ کر دیکھتا ہے تو ساری انسانیت بہت ہی پست اور ذلیل معلوم ہونے لگتی ہے اور اس انسانیت کی ہدایت کا کام وہ کرنے لگتا ہے. گویا قرآن امت کو وہ کاسمک کانشیسنس عطا کر دیتا ہے. یہ کاسمک کانشیسنس اگر ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو گویا کہ ذہانت پیدا ہوتی ہے. اگر یہ ذہانت پیدا ہو جائے تو قیادت کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی اور یہ قیادت ہدایت سے لازم و ملزوم چیز ہے. اور اللہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نہ رام کی شکل میں آتا ہے, نہ عیسیٰ کی شکل میں, اوتار کی شکل میں نعوذ باللہ آتا ہے, نہ وہ کسی اور ذریعے سے انسانوں سے کلام کرتا ہے. انبیاء کا سلسلہ بند ہونے کے بعد اللہ انسانوں کی ہدایت کا کام اس امت کے حوالے کیا اور یہ امت اگر یہ کام انجام دیتی ہے, ہدایت دینا, ہدایت کا راستہ بتانا اللہ کا کام ہے, اگر یہ امت انسانوں کی ہدایت کا کام انجام دیتی ہے تو قرآن مجید نے کہا کہ گویا یہ میرا کام کرتے ہیں لہذا یہ میرے مددگار ہیں. کتنا بڑا شرف ادا کرتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ عبادت کرتے ہیں, آپ جو بھی کریں اس وقت تک غلام ہوتے ہیں, لیکن ہدایت کا کام اور ہدایت کا مشن اور اس کا میسج لے کر جب دنیا میں چلتے ہیں تو آپ غلام سے اللہ تعالیٰ اوپر اٹھاتا ہے, کہتا ہے کہ تم میرے مددگار. حالانکہ ہماری یہ کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اللہ ہماری ہمت افزائی کے لیے کہتا ہے کہ تم میرے مددگار ہو گئے ہو. اسی لیے حضرت عیسیٰ کا وہ قول آپ کو یاد ہوگا جس میں آپ نے کہا تھا وہ کیا ہے سورہ اس میں آخر میں ایک آیت آتی ہے جس میں انہوں نے پکار کر اپنی قوم سے کہا کہ کون ہے تم میں سے اللہ کی راہ میں میرا مددگار, تو اس قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم ہیں تمہارے مددگار. یہ مددگار کا جو لفظ ہے کہ اللہ کے مددگار اس وقت انسان ہو جاتے ہیں جبکہ ہدایت کا کام کرنے کے لیے یہ امت تیار ہو جائے, تو اللہ کہتا ہے کہ تم میرے مددگار ہو گئے. اور قرآن مجید نے کہا ان تنصر اللہ فقط نصرکم, اگر تم میری مدد کرتے ہو, میری حمایت کرتے ہو تو پھر میں تمہاری مدد کروں. تو اس امت کا یہ کانسیپٹ مل گیا کہ یہ امت انسانوں کی مدد کے لیے, رہنمائی کے لیے نکالی گئی اور یہ ہدایت کا کام یہ امت کرتی رہے گی, تو گویا کہ ہم اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اللہ ہماری مدد واپس کرتا ہے, پلٹ کر کرتا ہے. تو یہاں پوری گفتگو قیادت پر اور امت کی امامت پر ختم ہوتی ہے. اب کل سے جو گفتگو شروع ہوگی وہ جہاد پر گفتگو شروع ہوگی. جہاد پر گفتگو شروع ہونے سے قبل اللہ کا جامع اور بہترین تعارف کرایا گیا اور قرآن مجید میں سب سے کمپریہنسو اگر کہیں تعارف ہے خدا کا تو ایک تو اس صورت میں جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں, اور پھر آگے چل کر سورہ حشر میں ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ کا بیوٹیفل تعارف اور جامع تعارف کرایا گیا. تو کل میں اس پر یعنی آیت الکرسی پر گفتگو کر کے جہاد کے مسئلے کو, انفاق کے مسئلے کو ختم کروں گا. تو آج ہم اللہ کے فضل سے, اس کی عنایت سے, اس کی مدد سے دو پارے پر گفتگو ہم مکمل کر چکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم نے دو پاروں میں جو کچھ باتیں سنی ہیں, جو کچھ باتیں ہم نے سمجھی ہیں, ان باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما, ان باتوں کے مطابق ہم کو اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین رب العرش العظیم, ہم کو تم نے جو امامت کا منصب عطا کیا ہے, انسانوں کی رہنمائی کا جو کام ہمارے ذمے کا ہے پروردگار, سب سے قبل ہمیں خود ہدایت یافتہ ہونے کی توفیق عطا فرما اور ہدایت یافتہ ہونے کے لیے قرآن مجید سے وابستہ ہونے کی اے پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما, قرآن کا گہرا فہم اور شعور عطا فرما, قرآن کو روز روز پڑھنے, اس کی تلاوت کرنے, اس کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے, اس کی دعوت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے اور اس کے قوانین کو دنیا میں نافذ کر دینے کے اے پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما. الہ العالمین, اس امامت کے منصب پر تو نے فائز فرمایا ہے, الہ العالمین اس کے شائع نشان ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا فرما, ہمارے دنوں کے اندر ایک صالح انقلاب پیدا فرما. اے پروردگار ہم سب کو متحد ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما, اور الہ العالمین ہمیں آپس کے اختلاف اور انتشار کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات پیدا فرما, اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو نفرت اور کدورتیں پڑتی ہیں اے پروردگار ان سب کا خاتمہ فرما. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہمیں دنیا میں بھی اچھی زندگی عطا فرما, آخرت میں بھی جنت کی زندگی عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب.